لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة کی آیت نمبر 102 کے درس سے جس اہم موضوع کا آغاز ہوا تھا وہ سحر تھا یعنی جادو. تو گزشتہ درس میں اس موضوع کے ساتویں حصے کو ہم نے شروع کیا تھا اور وہیں سے ہم اپنی بات کا آج آغاز کرتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو یا سحر کے ذریعے بہت سارے حیرت انگیز اور حیران کن کام کر سکتا ہے. مثلاً کسی کو بیمار کر دینا یا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف اور ناچاکی پیدا کرنا. اور اس چیز کا خاص طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جادو صرف اس لیے سیکھتے تھے کہ وہ بین المرء وزوجہ, شوہر آدمی اور اس کی بیوی, اس کے درمیان وہ فرق کرنا چاہتے تھے, ان کو الگ کرنا چاہتے تھے, ان کے درمیان علیحدگی کے لیے وہ یہ عمل سیکھا کرتے تھے. اسی جادو کی تاثیر میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. جادو کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے. وہ ویسے تو باتیں کرتا ہے لیکن جس شخص کے سامنے یا جس وقت یا جس مقام پہ یا جب جادوگر چاہتا ہے اس وقت یا اس شخص کے سامنے یا اس مقام پہ یہ شخص بول نہیں سکتا. اور جادو کے اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بولنے والے شخص پہ جادو کیا جاتا ہے جس سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کی قوت گویائی شدید طریقے پہ متاثر ہوتی ہے, حتیٰ کہ وہ گھر میں عام بول چال کی گفتگو کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو اس خطرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو عموماً حق کی بات زیادہ کرتے ہیں یا حق کی بات کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں یا اپنی قوت گویائی کو مشرکوں اور منافقوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ مستقل الگ مسئلہ ہے کہ جادو کا اثر کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور ابھی کچھ دیر بعد بھی ہم پڑھیں گے کہ ان تمام چیزوں کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہمیں دو باتیں کسی بھی حال میں نہیں بھولنی چاہیے, وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. جادو کی تاثیر یا اثرات میں یا وہ جادو جو کیے جاتے ہیں ان میں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دو بہت ہی قریبی مخلص اور گہرے اور اچھے دوست یا کئی دوست ان کے درمیان علیحدگی کر دی جاتی ہے. اور سحر ہی کی ایک قسم اور تاثیر یہ بھی ہے کہ جس شخص پہ سحر کیا جاتا ہے وہ ویسے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے, وہ سارے کام انجام دیتا ہے لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنے دل کو وقفے وقفے سے اپنے دل میں وہ ایک تنگی محسوس کرتا ہے, ضیق فی صدر, سانس لیتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بہت تنگ ہے, پریشان ہے. اور ایک ایسی کسی بیماری یا ایسی پریشانی سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ایسی بیماری یا ایسی پریشانی اسے لاحق ہو گئی ہے جس کا اثر وہ اپنے جسم پہ نہیں دیکھتا, جس کی ظاہری کوئی اور تاثیر اسے نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ دل میں ایک کیفیت تنگی محسوس ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے, دکان پہ یا کسی اور تجارت کے مرکز پہ جادو کیا جاتا ہے اس کے کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے. بعض بعض اوقات کسی مکان یا رہائشی علاقے کو خرابہ بنانے کے لیے یعنی اسے ویران کرنے کے لیے وہاں جادو کیا جاتا ہے، اور جادو اس طریقے پہ کیا جاتا ہے کہ یہ جادو کرنے والا جادوگر اپنے ماتحت گندے جنات یا شیاطین وہاں بھیجتا ہے جو وہاں عموماً ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے پہ وہاں کوئی بھی انسان بسنے پہ رہنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اچھا مکان، اچھی بلڈنگ، اچھی جگہ ایک ویران کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس مقام سے متعلق عجیب و غریب قسم کی کہانیاں لوگوں کی زبان پہ عام ہو جاتی ہیں. جادو کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن کو اس طریقے پہ مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ وہ سوچ کے سمجھنے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو محدود سمجھتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچے یا اس کا فیصلہ کرے. تو اس سے ملتی جلتی کئی اور چیزیں ہیں جو جادوگر جادو کرتے ہیں اور لوگوں پہ اس کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کسی بھی حال میں ہمیں دو باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. پہلی بات تو یہ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت مومن کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا یقین ہے، اعتماد ہے، تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بڑے سے بڑا جادوگر، بلکہ دنیا بھر کے تمام جادوگر بھی اگر مل جائیں اور جادو کریں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ان کے کسی بھی جادو میں کسی قسم کی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش مقصود ہے، کوئی تکلیف یا پریشانی یا بیماری آپ کو پہنچنے والی ہے، فلا کاشف له الا هو اسے اس کے سوا اور کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہی یرید کا بخیر اور اگر اس نے ارادہ کیا ہو آپ کے ساتھ خیر کا بھلائی کا، فلا راد لفضلی اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی تھی، امام الترمذی اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اس بات کو اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ ان الامت لو اجتمعت پوری امت اگر جمع ہو جائے، علی ان ينفعوک بشیء تجھے کسی چیز کے بارے میں نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لك جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو کوئی بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وان اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا بشیء قد كتب اللہ عليك سارے کے سارے جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جس کا فیصلہ اور حکم اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ہو. اور یہی آیت نمبر 102 اس میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ یہ سارے کے سارے اگر جادو سیکھیں اور جادو کریں کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو. شیطان کو اور جنات کو جو غیر معمولی طاقتیں اور قوتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں ان کے باوجود اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ دونوں مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کے نزول کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ شیاطین اور یہ جنات مل کے کسی بھی قسم کی کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اور ان کے پاس اس قسم کی کوئی طاقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو یہ شیاطین اور جنات مل کر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے اور نہیں ان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ کر سکے. یہی چیز سورہ بنی اسرائیل الاسراء میں ارشاد فرمائی آیت نمبر 88 میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یہ سارے جنات اور سارے شیاطین مل جائیں, مل کر بھی اگر یہ چاہے کہ قرآن سے ملتی جلتی کوئی صورت یا کوئی آیت بنا لے تو یہ ہرگز اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ قرآن کی طرح کوئی کلام یہ بنا کر لا سکیں. اور اسی طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو یہ شیاطین اور یہ جنات پھلان نہیں سکتے, ان سے دور نہیں جا سکتے. سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. گویا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی چیز جس طرح قرآن پاک میں موجود ہے اسی طرح احادیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اچھی تعمیر کے بارے میں ترغیب کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور کئی احادیث میں یہ مضمون بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ رات کو سونے سے قبل اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اللہ کے نام پہ بند کر لیا کرو, اور جو برتن ننگے ہوں ڈھکے ہوئے نہ ہوں ان کا ڈھکن یا ان برتنوں کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی نہ ہو تو سونے سے پہلے تمام برتنوں کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اللہ کا نام لے کے رکھ دیا کرو. جو دروازے جو کھڑکیاں جو برتن اللہ کے نام پہ بند کیے جاتے ہیں ڈھانک دیے جاتے ہیں, شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو کھولے. اور اسی طرح وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ خذیت وکفیت ووفیت, تجھے ہدایت بھی مل گئی اور تجھے بچا بھی لیا گیا اور تیری کفایت بھی کر دی گئی اور تیری بھی یہ چیز کافی ہے. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَان, شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. وہ متفق علیہ حدیث بھی ہم نے گزشتہ چند ہفتے قبل اپنے درس میں پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہمیں ملا تھا کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو ہر سونے والے شخص کی پٹھی کے پاس گردن کا جو پچھلا حصہ ہے یہاں شیطان تین گرے لگاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ علی کا لیل طویل فرقد, بہت لمبی رات پڑی ہوئی ہے سو جاؤ, تین گرے لگاتا ہے. اور آپ اس ربط کو کبھی نہ بھولیں کہ جادو کرنے والے لوگ بھی جب جادو کرتے ہیں تو کسی دھاگے یا کپڑے یا تار یا کسی چیز پہ جب وہ جادو کرتے ہیں تو اس کی گرہ لگاتے ہیں, تو شیطان بھی اس طریقے پہ گرہ لگاتا ہے. لیکن یہ گرہ اس شخص کے لیے مضبوط ہوتی ہیں جو شیطان کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اتنی مضبوط گرے ہوتی ہیں کہ صبح 8 بجے تک 9 بجے تک یہ سویا رہتا ہے اور یہ اٹھ کے اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت نہیں کر سکتا. لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے شیطان کی یہ پکی پکی گرے اور یہ مضبوط تین بڑے حملے اتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ جو ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذي احيانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو ارشاد فرمایا کہ جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کا نام لیتا ہے ایک گرہ خود بخود کھل جاتی ہے, پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, پھر جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان سے جنات سے مت ڈرو, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے جتنے ہیلے ہیں اور جتنے مکر ہیں جتنے فریب ہیں جتنے حملے ہیں جتنی طاقتیں ہیں جتنی قوتیں ہیں جتنی صلاحیتیں ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ کا نام اگر تم لوگے اللہ کے نام کے سامنے یہ سارے کے سارے مل جائیں, ان کی ساری طاقتیں بھی اگر مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر کسی شخص کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ مضبوط ہے تو اس پر شیطان کو اور جنات کو حملہ کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، لیکن کمزور عقیدے کے لوگوں پہ عموماً یہ بہت جلدی حملہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں ذہن میں کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے کسی قسم کی کمزوری کو یا برے خیال کو یا کسی غم اور حزن اور تکلیف کو محسوس کرو، ڈر اور خوف کو محسوس کرو، تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفخه. ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں اگر چلے جاؤ گے تو پھر شیطان کے اور جنات کے تمام حملوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. اور یہی بات سورہ الحج کی آیت نمبر 74 میں ہمیں ملتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لوگوں سے عام خطاب ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جن اور انس مل کر مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ سارے جنات اور سارے شیاطین اور سارے سائنسدان اور سارے انسان اور انسانوں کی ساری طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، ان کا علم، ان کی جدید ٹیکنالوجیاں، یہ سارے کے سارے ملے، اللہ فرماتا ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اگر وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے جائے، اچک کے لے جائے، تو یہ مکھی سے اپنی وہ چیز واپس لے بھی نہیں سکتے. اتنا کمزور ہے یہ انسان، اتنا کمزور ہے یہ انسان، اور اتنا کمزور ہے اس کا علم، اس کی بڑی بڑی مشینیں اور یہ بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے ملک اور یہ تمام کے تمام انسان اور پھر جنات اور پھر شیاطین. مکھی چھوٹی سی مخلوق اگر ان سے کوئی چیز لے لے، یہ اس سے واپس لے نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں پہ کسی قسم کا اثر ہوتا ہے، اگر وہ فساق و فجار میں سے ہیں، کمزور ایمان اور کمزور اعمال اور کمزور عقائد کے لوگ ہیں، تو یہ ان کے لیے تنبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک عذاب مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے صالح اور متقی بندے ہوتے ہیں، جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مزید قریب کرنے کے لیے ان کو بیماریاں دیتا ہے، ان کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے. جس طریقے پہ کئی احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بندہ مومن اور بندہ مسلم اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لگایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ لا بأس لا بأس، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، طہور، یہ تو گناہوں سے پاکی اور صفائی ہے، کفارات الذنوب اور گناہوں کا کفارہ ہے. تو اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو بیماریوں میں اور دوسری آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اور اس طریقے پہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا رب الصالحین کے بالکل شروع میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماریوں سے اور دوسری آزمائشوں سے آزماتا ہے، اور حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ اگر صالحین اور متقین کے ساتھ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحم ہے اور ان کو اپنے قریب کرنے کی ایک کوشش ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ مرحلہ گزرا کہ ان پر بھی جادو کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے انسان اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو جائے اور مایوس ہو جائے. یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات ہمیں جو نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جادو کا اثر ضرور ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ جادو کی حقیقت ہے, لیکن جادو کا وہ کسی بھی قسم کا ہو اس سے کسی چیز کی حقیقت یعنی اس کا جو اصل ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی اصلیت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ اصل تبدیلی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. مخلوق یہ انسان کے جسم میں کسی قسم کی وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی جو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے, اور وہی ان تبدیلیوں کو پیدا کرتا ہے اور ان تبدیلیوں کو ان اجسام میں لاتا ہے سبحانہ وتعالیٰ. تو کسی چیز کی جنس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, البتہ اس پہ اثر ہوتا ہے اس جادو کا جو جادو اس پہ کیا جاتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کل کے جدید علوم نے بہت سارے دقیق مسائل کو بڑی حد تک واضح کر دیا ہے اور صاف کر دیا ہے. مثلا مواصلاتی سیارے کا استعمال ہے اور وی سی آر کا استعمال ہے, ٹی وی ہے, اور ہوا کی لہروں کی مدد سے دور کی باتوں کا سننا ہے, جاسوسی کے حساس چھوٹے چھوٹے آلات جن کی مدد سے ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کی گفتگو بڑی صاف طریقے پہ جاسوس سنتے ہیں, اور ان سے پھر وہ اپنے جن لوگوں کو وہ گرفتار کرنا یا پکڑنا چاہتے ہیں ان کی نشاندہی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا کی لہروں کے ذریعے اور ان حساس آلات کے ذریعے وہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازوں کو کیچ اور محفوظ اور ان کو محفوظ کرتے ہیں, اور گویا کہ یہ بھی علم ہی کی ایک قسم ہے. اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کے جسم میں تبدیلی کو اس طریقے پہ پیدا کیا جائے کہ جس طریقے پہ اس جسم کے اندر تبدیلی کے آثار پیدا ہونا اور نمودار ہونا شروع ہوئے. مثلاً اخبارات میں کئی مرتبہ آیا کہ ایک لڑکا جس کی عمر 12 یا 14 سال ہے, اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جسم کے اندر نسوانی اثرات پیدا ہو رہے ہیں. جب وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا, اس کے ایکس رے ہوئے, اس کا معائنہ ہوا, تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے جسم میں ایسی تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے جو نسوانیت طرف اسے لے جا رہی ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا آپریشن کیا جاتا ہے, بلکہ کئی آپریشن کیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ کئی مرحلوں سے گزر کے 14 سال تک لڑکا رہنے والا شخص وہ ایک دم لڑکی بن جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. تو جب یہ ممکن ہے تو جادو بھی ایک ایسا علم ہے جو کہ کفر ہے, لیکن وہ بھی ایک ایسا علم ہے جس کی حقیقت ہے, اور اس حقیقت کی وجہ سے انسان کے جسم پر اس علم کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر خود بعض انسانی حالات اور کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو بجائے خود بڑی عجیب اور حیران کن ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض علوم کے ذریعے یا بعض اپنی قابلیت کے ذریعے انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں, ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگتا ہے. لائکن تھراپیا اس کو کہتے ہیں, اور اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی انسان کو پاگل کتا کاٹے تو اس کے باولے پن کے اثرات انسانی جسم میں اس طریقے پہ سرایت کر جاتے ہیں کہ انسان خود کو کتا سمجھنے لگتا ہے اور کتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. اور یہ چیز بہت سارے لوگوں نے خود دیکھی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاگل کتے نے جس شخص کو کاٹا وہ شخص کتوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا. اور اسی طرح ایک پروجیکشن ایسا غیر فطری رویہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسان اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے وہ اپنی بات چیت کے ذریعے یا اپنے کسی علم کے ذریعے یا اپنی کسی دوسری حرکات و سکنات کے ذریعے کہ وہ اپنے کسی بھی ناپسندیدہ عمل کا ذمہ دار دوسرے کسی شخص کو قرار دیتا ہے. یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی جس کے ذریعے کسی بھی انسان کے ذہن کو دوسرا شخص پڑھ لینے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں اپنے احکامات اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو گویا کہ یہ اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے, پھر وہ شخص اس کا تابع ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بعض اوقات دونوں انسان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک مشہور روسی ٹیلی پیتھ راسپوٹین, اس کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کی یہی وہ حرکات تھی ٹیلی پیتھی کی حرکات جس کو بہت سارے لوگ آخر دم تک جادو سمجھتے رہے جبکہ یہ جادو نہیں تھا. اور اسی طرح ہپنوٹزم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ بتایا کہ جس میں ایک شخص اپنی خاص طاقت اور قوت اور صلاحیت کے ذریعے اپنے مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طریقے سے پھر وہ اس شخص کو اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے. یہ جادو کی تاثیر کے بارے میں کچھ باتیں تھیں کہ اس طریقے پہ جادو کرنے والا اپنے جادو کے اثر کو مشہور کے جسم میں داخل کرتا ہے. اور بعض جادو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مشہور کے جسم کے کسی کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے, اور بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تاثیر برس ہا برس تک رہتی ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچاتے ہیں, اور بعض جادو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اثر کا تعلق کسی بھی سمندر اور دریا سے ہوتا ہے. یعنی مشہور جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے اگر یہ کسی دریا یا سمندر کو عبور کر لے تو پھر اس جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی جادو کی تاثیر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے. اور جادو کی تاثیر میں سے ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ سات سمندروں کو عبور کرے. جب سات سمندروں یا سات دریاؤں کو یہ عبور کرتا ہے تو اس پر کیے ہوئے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اس بات کو ہم نہ بھولیں جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا, اس چیز کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جو جادوگر جتنا زیادہ اور جتنا پکا کافر ہوتا ہے, یعنی اپنے کفر میں, اپنے شرک میں, اپنی خباثت میں, اپنی غلاظت میں جتنا وہ غلیظ اور گندہ اور اللہ کا زیادہ دشمن ہوتا ہے اتنا ہی اس کا جادو بھی قوی ہوتا ہے. ارشاد فرمائے کلما کان الساحر اکفر واخبث واشد معادات للہ ولرسولہ ولعبادہ المؤمنین کان سحرہ اقوى. جو شخص بھی اللہ کا جتنا بڑا دشمن ہوگا, اللہ کے رسول کا جتنا بڑا دشمن ہوگا, ایمان والوں کا جتنا بڑا دشمن ہوگا اتنا ہی اس کے جادو کا اثر قوی ہوگا. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جادو کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص مرتب ہو جائے اور نجاست اور غلاظت کو یہ قبول کرے. لذلك امام نے فرمایا کہ اسی لیے سحر عباد الاصنام اقوى من سحر اہل الكتاب, بتوں کو پوجنے والوں اور دوسری چیزوں کو پوجنے والے جادوگروں کا جادو اہل کتاب کے جادوگروں کے جادو سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے. اور وہ سحر الیہود اقوى, اور اہل کتاب میں پھر جو یہود ہیں ان کا جادو زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے من غیرہم اور کسی اور سے. لیکن یہ تاثیر سحر کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے, لیکن جس شخص پہ جادو کا اثر ہو وہ اللہ تعالی کی ذات میں اپنے یقین کو پختہ کرے اور کبیرہ گناہوں کو ترک کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے کہ وہی ہر چیز کے بھیجنے والا اور وہی ہر چیز کے روکنے والا ہے. لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا ممسك له الا من بعد. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کھول دے بھیج دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو اللہ روک لے اسے کوئی بھیج نہیں سکتا. سحر کے مضمون کے 8ویں حصے میں ہم قرآن اور حدیث میں سحر کے بارے میں جب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اہم اور تفصیل والی آیت یہی ملتی ہے جس سے ہمارے اس درس کا آغاز ہوا تھا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102. اس میں واضح طور پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے. احادیث میں یہ آیت نمبر 102, اس کے علاوہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن پاک کی 56 آیات کا حوالہ دیا تھا جو آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے. تو یہ آیت نمبر 102 اور ان 56 آیات کو قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں جادو کی حقیقت بیان کیا گیا ہے. احادیث میں ہمارے سامنے وہ متفق علیہ حدیث ہے جس کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن الاعصم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شخص نے جادو کیا جو بنو زریق قبیلے کا رہنے والا تھا, اور اس کا نام تھا لبید بن اعصم. حتی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعل. حتى کہ آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ نے ایک کام کیا اور آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, وهو عندي, اور وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, لكنه دعا ودعا, لیکن وہ بار بار دعا کر رہے تھے. ثم قال, اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ اشعرتی ان اللہ افتانی فی ما استفتیتہ فی. مجھ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ, کیا تمہیں پتا ہے کہ میں جس چیز کے بارے میں اللہ تعالی سے پوچھنا چاہتا تھا اللہ تعالی نے مجھے وہ چیز بتا دی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ادانی رجلانی. اور ایک دوسری روایت میں ہے نسائی کی اور دوسری کتب کی کہ ادانی ملکانی, دو فرشتے میرے پاس آئے. فقعد احدهما عند رأسي, ایک میرے سر کے پاس بیٹھا, والآخر عند رجلي, اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس. فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو کیا ہوا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کو کیا ہوا, کیا تکلیف ہے. فقال مطبوب, تو اس نے جواب دیا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے. قال من قبا, اس نے کہا کہ کس نے یہ جادو کیا ہے. قال لبید بن الاعصم, تو اس نے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے یہ کام کیا ہے. قال فی ای شیء, پوچھنے والے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے. قال فی مشط و مشاطت و جف طلع نخلۃ ذکر, تو اس نے یہ جواب دیا کہ ان پر جادو جس چیز پہ کیا گیا ہے وہ ان کی کنگھی ہے, اور کنگھی میں جو بال پھنس جاتے ہیں ان بالوں پہ جادو کیا گیا ہے. وجفی طلع نخلۃ ذکر, اور کھجور کے نر کھجور کے خوشے کے غلاف کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. نر کھجور کے خوشے کا غلاف اس پر اور ان کی کنگھی پر, اور کنگھی میں جو بال رہ جاتے ہیں سر میں کنگھی کرتے ہوئے ان پر جادو کیا گیا ہے. قال و این ہوا, پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. قال فی بئر ذروان, جواب دیا گیا کہ ذروان کا جو کنواں ہے مدینے میں, اس کنویں میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. فاتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابی فجاء فقال, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس صحابہ کو لے کر اس کنویں پہ تشریف لے گئے. فقال یا عائشہ کأنما اها لقاعۃ حناء وکأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین, مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے واپسی کے بعد کہ اے عائشہ میں نے اس کنویں کے پانی کو دیکھا کہ مہندی کی سرخ رنگت کی طرح سرخ پانی تھا اس کا، اور اس کنویں کے سر پہ جو کھجوروں کے درخت تھے وہ اتنے بھیانک تھے کہ شیطان کے سر معلوم ہوتے تھے۔ بولتے یا رسول اللہ افلا استخرجتا، میں نے آپ سے کہا رسول اللہ آپ نے اس جادو کے بارے میں کچھ کیا، یعنی آپ نے جادوگر کو سزا دی یا اس کا کوئی توڑ تلاش کیا؟ قال قد عافانی اللہ فکرہت ان اصور علی الناس فیہ شرا، مجھے اللہ تعالی نے شفا اور عافیت دے دی ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے اندر کوئی بری بات پھیلے۔ فامر بها فدفنت، آپ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا، اور آپ کی سب سے زیادہ قریب رہنے والی آپ کی اہلیہ وہ روایت کر رہی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث متفق علیہ ہے اور راوی سارے کے سارے اس کے ثقہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو حدیث کا جو سب سے بلند اور سب سے صحیح ترین درجہ ہوتا ہے وہ اس حدیث کو ملا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے متن کے بارے میں، اس کے راویوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اب باقی نہیں رہا۔ اس حدیث میں لفظ ہے یقیل، اس لفظ نے ہمیں یہ بتایا کہ جادو کا اثر بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، وقتی اور عارضی تکلیف تھی، اس لیے لفظ تخیل کو یہاں لایا گیا۔ اور کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں اور آپ کی شان بہت بلند ہے، اس لیے آپ کے جسم پہ، آپ کے دل پہ جادو کا وہ اثر نہیں ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو کا وہ اثر نہیں ہوا جو اثر کسی اور شخص پہ ہو سکتا تھا یا جس غرض سے جادو کرنے والوں نے جادو کیا تھا۔ تیسری چیز اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ کسی بھی تکلیف یا پریشانی یا بیماری کے وقت انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ کہتی ہیں کہ لیکنہ دعا ودعا، اور اس حدیث کو کتاب الطب میں بھی امام بخاری لائے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری کتاب الدعوات دعاؤں کے مجموعے والے حصے میں ایک ایسے باب میں لائے ہیں جس باب کا عنوان خود امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بانا کہ باب تقریر الدعاء، بار بار دعا کا کرنا، اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں صرف اس ایک لفظ کے لیے، دعا ودعا، خوب دعائیں کرنا، خوب دعائیں کرنا، بار بار دعائیں کرنا، اور اللہ تعالی سے خوب گرگلا گرگلا کے دعائیں کرنا۔ یہ وہ ہستی کثرت سے دعائیں کرتی ہے اور خوب دعائیں کرتی ہے، بار بار دعائیں کرتی ہے، جس کے بارے میں یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا متفق علیہ حدیث میں کہتی ہیں کہ ما ارى ربك الا يسارع في هواك، میں تو آپ کے رب کو صرف یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بھاگ پکڑتا ہے۔ اتنے اللہ کو محبوب ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، ہاتھ بلند نہیں کیے، چہرے کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لیکن یہاں پہ آتا ہے کہ بار بار دعا کرتے ہیں، دعا ودعا، بار بار دعا کرتے ہیں۔ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بڑھاپے میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، مریم اللہ سے دعا کرتی ہیں، زکریہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ابراہیم اپنے بڑھاپے میں اور ان کی بیوی اپنے بڑھاپے میں اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتی ہیں۔ تو مومن کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ خوشی میں اور غم میں، تندرستی میں اور بیماری میں، خوشحالی میں اور آزمائش میں، ہر حال میں اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے خوب دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس سے بہت مانگتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی، یا عائشہ اشعرتی ان اللہ، کہ اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں نے اللہ سے پوچھا اللہ نے مجھے بتا دیا اور وہ یہ تھا کہ آپ پہ جادو کا اثر ہوا ہے. کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے آپ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اور جس طریقے پہ کہ امام نسائی نے اور بعض اور محدثین نے اس واقعے کو جو اپنی کتب میں جگہ دی ہے وہاں یہ ہے کہ ان دو فرشتوں میں ایک جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ, یہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے اور وہ جادو آپ کے بالوں, آپ کی کنگھی, اس پہ کیا گیا ہے اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف پہ کیا گیا ہے اور وہ مدینے کے ایک بیران نامی کنویں کے اندر وہاں اس کو اس کنویں کی تہ میں دبا دیا گیا ہے اور وہ جادو ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو آپ کو علم ہوا. لبیب ابن اعصم کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ مدینے کا ایک یہودی تھا اور یہودیوں کے کہنے پہ اور یہودیوں کی مالی پیشکش پہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو کیا اور جادو جس چیز پہ کیا وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے. اور پھر جس کنویں میں آپ پہ جادو کیے گئے سامان کو دبایا گیا تھا اس کنویں کے پانی کی رنگت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دیکھ لی کہ جادو کی تاثیر اتنی قوی تھی کہ اس کنویں کے پانی کی رنگت بھی آپ کو سرخ محسوس ہوئی اور کنویں کی منڈیر پہ جو کھجوروں کے درخت تھے آپ نے فرمایا گویا کہ یہ شیطان کے سر ہیں. اور آخر میں یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس برائی کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے, ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوگی کہ کسی ایسی کسی بات کو, کسی جرم کو, کسی گناہ کو جس سے اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہو کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے, اس چیز کو عام نہ کیا جائے اور عام لوگوں تک اس کو پھیلایا نہ جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی مسند میں ایک حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ اشہر, چھ مہینے تک آپ نے جادو کے اثر کو محسوس کیا. اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا اور وہ نسائی میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اشتکا لذلک ایاما, اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور طبرانی کی معجم کبیر میں بھی ہے. تو ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد محدثین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ جادو کا اثر تو چھ مہینے تک رہا لیکن اس اثر کی شدت کو آپ نے چند دن محسوس کیا. تو جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایامن, اس سے مراد شدت کے ایام ہیں, اور جس حدیث میں ستۃ اشہر آتا ہے اس سے مراد وہ عام اثر ہے جو تقریباً چھ مہینے تک رہا. سحر کی تاثیر کے بارے میں یہ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اثرات کو اپنے جسم پہ محسوس کیا لیکن آپ کا قلب اور آپ کا دماغ اس کے اثرات سے محفوظ رہا. کیونکہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی, میں جب سوتا ہوں تو آنکھیں